أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم. کل یہ بات درج کی گئی تھی کہ سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے میں جس کا آغاز ہوا ہے 19ویں رکوع سے اللہ تبارک و تعالی نے چار مضامین بیان کیے، عبادات، معاملات، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس یعنی قتال فی سبیل اللہ. ایک ڈوری ہے مضمون کی جو چار لڑیوں سے بٹ کر تیار کی گئی ہے اور اس میں پانچ بڑے بڑے نگینے ہیں، پانچ بڑی بڑی آیتیں ہیں. تین آیتیں کل پڑھ لی تھیں، آیت الآیات، آیت البر اور آیت الاختلاف. آج ہم نے ایک بڑی آیت اور پڑھ لی، آیت الکرسی. اب اس کے بعد پانچویں اور آخری آیت آ رہی ہے اس سلسلے کی، اور یہ پورے قرآن مجید کی سب سے زیادہ طویل آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282. طویل ترین سورت میں ہی طویل ترین آیت ہے. اس آیت کا نام ہے آیت دین. اس میں اللہ تعالیٰ نے دین یعنی قرض کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، ایک قرض کا، یہ بڑی اہم بات ہے، دو طرفہ قرض جائز نہیں ہے. یا تو مال پورا پورا دے دیا جائے اور یا پھر جنس پوری پوری دے دی جائے، جو بیع سلم ہوتی ہے. بیع سلم میں معاملہ ادھار کا ہوتا ہے کہ یہ مال مجھ سے ابھی لے لو تم، اور مجھے 6 مہینے بعد اس مال کے عوض اتنے جنس دے دینا، اتنے من گندم دے دینا، اور یا یہ ہے کہ اتنے من گندم لے لو اور قیمت تم مجھے سال بعد دے دینا. تو ایک طرف کا جو ادائیگی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اسے کہتے ہیں بیع سلم، کہ ایک طرف کی ادائیگی سالم ہو، پوری پوری ہو. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، الا اجل مسمن، تو معاملہ کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے. مدت ضرور طے کرو کہ ہمارا یہ قرض کا معاملہ اتنے مدت کے لیے، فاکتبو، اور پھر اس کو لکھ لیا کرو. ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ہر چیز لکھی ہوئی ہو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان معاملے کو لکھے ایک کاتب عدل کے ساتھ. آج کل تو پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ کافی ہیں، اس زمانے میں بہت کم لوگ ہوتے تھے جو لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. فرمایا جو لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کاتب وہ لکھے. وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب انکار نہ کرے کہ وہ نہیں لکھے گا، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے پس وہ لکھے. مجبوری ہے لوگوں کی، ہر کو لکھنا نہیں جانتا، لہذا جب بلایا جائے کسی ایسے آدمی کو جو لکھ سکتا ہے تو وہ انکار نہ کرے. بل یملی للذی علیہ الحق، اور املا وہ کرائے کہ جس پر قرض آ رہا ہے، جو مقروض ہو رہا ہے. بل یتق اللہ ربا، اس کو چاہیے کہ اس اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. ولا یبخس من حشیہ، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، بالکل صحیح سے لکھا دے کہ کیا لے رہا ہے اور کیا شرائط طے ہو رہی ہیں. زومانی انداز نہ ہو لکھنے کا کہ بعد میں کوئی ایک مفہوم نکال لیا جائے اپنی مرضی کا. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، پھر اگر وہ شخص کے جو مقروض بن رہا ہے وہ اگر ہے بے عقل، یعنی سیدھا سادہ آدمی ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں کچھ، او ضعیفن، یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یملا ہوا، یا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ املا کرا سکے. فلیملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے کہ اس کا ولی، اس کی طرف سے کوئی ولی، وہ املا کرائے عدل کے ساتھ. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، اور اپنوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے دو مردوں کو اس پورے معاملے پر گواہ بناؤ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر کسی وجہ سے دو مرد دستیاب نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں، مالی معاملات میں، عورت کی گواہی آدھی ہے اور اس میں عورت ہی کے لیے ایک حکمت کا پہلو ہے، عورت ہی کی اس میں ایک مدد ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد ہو اور دو خواتین ہوں، اول تو بہت ہی شاد اسی صورت ہوگی ورنہ دو مرد مل ہی جاتے ہیں، لیکن اگر نہ مل رہے ہوں تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں۔ ممن ترزونا من الشہداء، ان میں سے جو تمہیں گواہوں کے اعتبار سے پسند ہوں، یعنی گواہوں پر دونوں فریقوں کا اعتماد ہو، کیا ٹھیک ہے ہم ان گواہوں پر مطمئن ہیں۔ انت ذلہ احداہما، اب یہ وجہ ایک عورت کے دو عورتوں کو گواہ کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ انت ذلہ احداہما، اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخرى، تو دوسری اس کو یاد دلا دے، کبھی ضرورت پڑ جائے کہ بھائی محفل میں آؤ اور گواہی دو، تو چونکہ اسلام میں مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے، اب مردوں کی محفل میں ان خواتین کو آنا پڑے گا، تو اگر ایک ہی خاتون ہوتی تو مردوں کی محفل میں آ کر گھبرا جاتی، اس لیے کہ اسلامی معاشرے میں تو خاتون مردوں کی محفل میں آنے کے حوالے سے مانوس نہیں ہوتی، یہ تو مغربی معاشرہ ہمارے ہم بھی قائم ہو گیا کہ مخلوط محفلیں جاری ہیں اور عورتیں آ رہی ہیں بے تکلف مردوں کے درمیان، اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ایک خاتون اکیلی آئے گی تو گھبرا جائے گی، تو اس کی مدد کے لیے ساتھ اس کی دوسری بہن بھی ہوگی کہ اگر وہ گھبراہٹ میں کچھ بھول رہی ہو تو دوسری بہن اس کی مدد کر دے، اس کو یاد دلا دے۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور جب کبھی بھی گواہوں کو بلایا جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور گواہوں کو بلایا جائے کہ تم بتاؤ کیا معاملہ طے ہوا تھا، تو گواہ آنے سے انکار نہ کرے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور سستی نہ کرو کہ تم نہ لکھو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو چاہے معاملہ بڑا ہو، مگر اگر وہ ہو رہا ہے ایک مدت تک کے لیے بہتر ہے کہ لکھ لو، نہیں لکھو گے بعد میں اختلاف ہوگا تو پھر خام خائی کے اعتماد ختم ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ تین آدمیوں کی فریاد اللہ نہیں سنتا، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک وہ کہ جس نے کوئی معاملہ کیا ادھار کا اور اس کو لکھا نہیں، دوسرا وہ شخص کہ جس کی بیوی مسلسل اس کی نافرمانی کر رہی ہو لیکن پھر بھی وہ اس کو علیحدہ نہ کرے، اس کو طلاق نہ دے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی یتیم کو جو کہ ابھی نا سمجھ تھا اس کا مال وقت سے پہلے ہی دے دے نا سمجھی میں، اور وہ مال کو ضائع کرنا شروع کر دے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ لکھ لو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری پھر کوئی فریاد کو نہیں سنے گا اگر تم نے نہیں لکھا۔ ذالک مقصد عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل والی بات ہے۔ واقوم للشہادہ، گواہی کے اعتبار سے بالکل سیدھا معاملہ ہے۔ وادنا اللہ ترتابو، اور اس کے زیادہ قریبے کو تم شک میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں سوائے اس کے کہ وہ تجارت ہے، فوری لین دین ہو رہا ہے، تو دیرونہ بینکم، تم آپس میں لے دے رہے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اس معاملے کو نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب بھی کوئی سودا کرو کوئی معاہدہ کرو اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نقصان نہ پہنچایا جائے نہ لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، اور ایک اور مفہوم بھی ہے کہ نقصان نہ پہنچائے لکھنے والا اور گواہ، یعنی نہ تو تھریٹ کیا جائے لکھنے والے کو اور گواہ کو کہ تم نے گواہی کو بدل دو، تم نے یہ بات کہی تو میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا مار دوں گا، اسی طرح سے کاتب کو دھمکی، اور نہ کاتب کوئی زومانی بات لکھے نہ گواہی دینے والا گواہی میں کوئی گڑبڑ کر دے تاکہ اس سے کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے یہ حرکت کی، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے اندر گناہ کی بات ہے، تمہارے اندر فسق و فجور ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی کاتب نہ ملے، تم کوئی کاتب نہ پاؤ، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر کوئی چیز گروی رکھوا دو، اور یہ گروی صرف سفر کے لیے ضروری نہیں ہے، حضر میں بھی کوئی چیز رہن رکھوا کر اور قرض لیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو مقروض جو قرض دینے والا ہے قرض خواہ ہے وہ رہن والی چیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اگر فائدہ اس نے اٹھایا تو پھر یہ سود ہو جائے گا. گھڑی کسی نے لے کر کسی کو پیسے دے دیے, گھڑی پہنے گا نہیں. ہاں اگر کسی نے اپنی بکری اس کے یہاں رکھوائی ہے کہ بکری میری رکھ لو مجھے پیسے دے دو, تو اب کیونکہ بکری کو اس کو چارہ بھی دینا ہے تو وہ چارہ دے گا تو اس کے عوض بکری کا دودھ استعمال کر سکتا ہے. وہ پھر چارے کی یوں سمجھیے کہ ایک قیمت ہو جائے گی, لیکن ویسے رہن سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتماد کر لے بغیر لکھے ہوئے بغیر رہن رکھے ہوئے, کسی کی فوری ضرورت ہے اور اس کو کوئی چیز دے دے, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو پھر چاہیے کہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ اس کی امانت کو لوٹائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو وہ پھر اپنے باطنی اعتبار سے ضمیر کا مجرم ہے, وہ دل کا گناہگار ہے. ہاں اس میں ایک استثناء ہے اور وہ آج کے معاشرے کے حوالے سے, جبکہ گواہوں کو تحفظ حاصل نہیں, کوئی سیکیورٹی حاصل نہیں. آپ کے سامنے کسی شخص نے آ کر دوسرے کو مار دیا, آپ جانتے ہیں قاتل کون ہے. اب اگر آپ گواہی دیں گے آپ کی اپنی جان خطرے میں ہے, تو پھر اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک رخصت دی ہے مفسرین اور علماء نے کہ یہ مجبوری ہے. اس میں بھی عظیمت تو یہی ہے کہ آدمی اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور ظالم کے خلاف گواہی دے, لیکن اگر کوئی رخصت کی رائے اختیار کرے تو بہرحال اس کی اجازت ہے. بلا تکتم الشہادہ, اور گواہی کو مت چھپاؤ. ومن یکتمھا فإنه آثم قلبه, جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہے, ضمیر کا مجرم ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. بڑی ہلا دینے والی آیت آ رہی ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں, ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اور اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے جیوں میں ہے, اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ کہ تمہارے جیوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ, يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے کر رہے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تمہارا حساب لے کر رہے گا. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ایک ہے حساب لینا اور ایک ہے پکڑ کرنا, یہ دو الگ چیزیں. حساب ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی بلائے گا اپنے پاس قیامت کے دن, اس کے بعد اللہ اس کا حساب لے گا. پہلے تو فرمایا کہ اس پر ایسے ہاتھ رکھے گا کہ وہ سب سے چھپ جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی کہے گا تم نے یہ گناہ کیا تھا, وہ کہے گا اللہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ کیا تھا, حساب ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا جیسے میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا, آج میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں, میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کتاب تو کیا, لیکن یہ کہ مواخذہ نہیں کیا, پکڑ نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد جو دو آیتیں آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی, یہ عرش کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب عطا فرمائے تھے. پورا قرآن زمین پر نازل کیا گیا سوائے ان دو آیتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے عرش کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو تلقین کرو کہ وہ یہ دو آیتیں یاد کریں. آپ نے فرمایا کہ نا سمجھ ہیں وہ لوگ جو رات کو سوئیں اور یہ دو آیتیں پڑھ کے نہ سوئیں. اللہ تعالی ہمیں ان دو آیتوں کو یاد کرنے اور اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول اس کلام پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے. سب سے پہلے قرآن پر کون ایمان لائے؟ اللہ کے رسول جن پر قرآن مجید نازل کیا جا رہا تھا. والمؤمنون اور دیگر اہل ایمان بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله, سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد منه, ہم ان میں سے کسی ایک رسول کو بھی جدا نہیں کرتے. یہ ہے صحیح ایمان, کسی ایک رسول کا بھی انکار انسان کو کافر بنا دے گا. لا نفرق بین احد منهم, ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی علیحدہ نہیں کرتے, کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسله, ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. بقالو, اور انہوں نے کہا, سمعنا واطعنا, ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو سنا اور مان لیا. یہی ڈسپلن مطلوب ہے. اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم سنیں گے, پہلے غور کریں گے, سمجھ میں آئے گا تو پھر مانیں گے, نہیں, بلکہ یہ ہے کہ سنیں گے اور مانیں گے. سمو تات کا ڈسپلن یہ اسلامی ڈسپلن ہے. ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. غفرانک ربنا, اے رب ہمارے, ہم آپ سے آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور اے اللہ آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, بالآخر آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور کس سے بخشش مانگے؟ آپ ہی سے مانگیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اس کی صلاحیت کے مطابق. اللہ جانتا ہے کس میں کتنی صلاحیت ہے. اگر وہ صلاحیت اس کی دنیا کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو پھر دین کے لیے بھی استعمال ہونی چاہیے. اچھے سیلز مین ہو اور اپنی چیزیں خوب بیچتے ہو تو دین کی بھی تبلیغ کرو, لوگوں کو دین پر عمل کی طرف بھی اسی صلاحیت سے آمادہ کرو. اچھے وکیل ہو, خوب دلائل دیتے ہو اپنے مقدموں کے لیے اور اس کی بھاری بھاری فیس بھی لیتے ہو, دین کے بھی وکیل بنو, دین بھی دوسروں کے سامنے اسی جذبے اسی دلائل کے ساتھ پیش کرو, دین کو سیکھو اس کو پیش کرو. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالے گا مگر اس کی صلاحیت اس کی گنجائش کے مطابق. لہا ما کسبت و علیہا ما سبت و علیہا ما اکتسبت, ہر جان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا اور ہر جان پر اسی گناہ کا وبال آئے گا جو اس نے کمایا. کسی اور کے گناہ اس کے کھاتے میں نہیں ڈالے جائیں گے. جو گناہ کیا اس کی سزا ملے گی, جو نیکی کی اس کا پھل ملے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اب یہ سورہ مبارکہ کے آخر میں بڑی عظیم دعا شروع ہو گئی. مسلم شریف کی بڑی پیاری روایت ہے کہ آیت کے مختلف حصے ہیں, ہر حصے پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد فعلت, میں نے ایسے کر دیا, میں نے ایسے کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی یہ دعائیں اسی طرح پوری فرما دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے رب ہمارے, تو ہماری پکڑ نہ کیجو اس پر جو ہم بھول جائیں اور یا ہم چوک جائیں. بھولے سے ہم نے گناہ کر دیا یا نیت نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم سے گناہ ہو گیا, اے اللہ تو اس پہ ہماری پکڑ نہ کیجو. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے ٹھیک ہے, قد فعلتُ, میں نے ایسے کر دیا. بخاری شریف کی روایت, اللہ فرماتا ہے نام, جی ہاں ٹھیک ہے میں نے ایسے کر دیا. اللہ تبارک و تعالی یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. اے اللہ ہم سے جو بھی بھول ہو گئی, جو بھی چوک ہو گئی, اے اللہ ہماری پکڑ نہ کیجو. ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا, اے رب ہمارے, ہم پر وہ آزمائشوں کا بوجھ نہ ڈال لیو جو بوجھ کے تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں, کیسی کیسی مشقتیں آئیں, کسی کو زمین میں گاڑ کے سر پر آرا چلا کر دو ٹکڑے کر دیا گیا, چیر دیا گیا, کسی کو آگ کے علاوہ میں ڈال دیا گیا, کسی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا, کسی کے گوشت کو ہڈیوں پر سے کھرچ دیا گیا. اینا ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈالنا جیسی آزمائش کے تو نے ان پر ڈالی جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اینا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. باف ورنا اے اللہ ہم سے درگزر فرما. وغفر لنا ہمیں بخش دے. برہمنا ہم پر رحم فرما. انت مولانا تو ہی تو ہمارا مولا ہے. ہم اور کس سے جا کر دعا کریں اور کس سے بخشش مانگیں اور کس سے رحم مانگیں. انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافر قوم کے ساتھ کشمکش کی توفیق عطا فرمائے. تبھی یہ دعا ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. بدقسمتی سے جو لوگ کافر قوموں کے اتحادی ہوں, فرنٹ لائن اتحادی ہوں, وہ کس منہ سے یہ دعا مانگیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے صوفیہ کے ہاں کے, عالم بے عمل دعا کی لذت سے, مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. جانتا ہے ایک چیز کو لیکن عمل نہیں کرتا. کس منہ سے اللہ سے مانگے. اس لیے کہ وہ خود تو اللہ کے نہیں مان رہا تو اس کو پتا ہے اللہ بھی میری نہیں مانے گا. تو انہیں لوگوں کی دعا قبول ہوگی جو کہ کافروں کے ساتھ ایک کشمکش میں ہوں. طالبان اگر یہ دعا کر رہے ہیں تو ان کے حق میں دعا قبول ہوگی. ہم پاکستانی کس منہ سے اللہ سے یہ دعا کریں. اس لیے کہ ہماری حکومت فرنٹ لائن اتحادی ہے امریکہ کی, اور قوم اس کے اوپر خاموش ہے. قوم اپنی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے. قوم اپنے شادی بیاہ کے موقع پر سارے رنگ دلیاں کرتی ہے. قوم میچوں کے موقع پر پوری طرح ظلم میں کھو جاتی ہے. قوم کو پرواہی نہیں. اس خطے میں جتنی خون ریزی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. سارے کے ساری افغانستان میں تباہی کا سامان, اس کی رسد یہاں سے گئی ہے, ابھی بھی جا رہی ہے, سپلائی جا رہی ہے. پیارے یہاں سے اڑ کر گئے امریکہ کے, جا کے انہوں نے خون ریزی کی ہے. اور پاکستان میں بھی جو ان کے ایجنٹوں نے گھس کر یہاں پہ جو قتل و غارت گری کر رہے ہیں, کون مجرم ہے؟ ہم مجرم ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان جرائم کے اوپر احساس زیادہ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں خالصتاً اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران, سورہ بقرہ کا جوڑا, دونوں صورتوں کا آغاز الف لام میم سے, دونوں صورتوں کے شروع میں عظمت قرآن, دونوں صورتوں کے آخر میں بڑی عظیم اور جامع دعائیں, دونوں صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر, وہاں یہود کا یہاں عیسائیوں کا, دونوں صورتوں کے دو دو حصے. سورہ بقرہ کا بھی دو حصے تھے, ایک حصہ اہل کتاب کا, ایک حصہ مسلمانوں کے لیے. اس صورت کے بھی دو حصے, ایک حصہ اہل کتاب کے لیے, اس میں اہل کتاب کا ذکر اور ایک میں ذکر مسلمانوں کا. اور دونوں صورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے ایک ہی نام استعمال کیا, الزہراوین, دو تابناک صورتیں. سورہ آل عمران کے مجموعی طور پر 20 رکوع ہیں. ان میں سے 10 رکوعوں میں خطاب کا رخ اہل کتاب کی طرف ہے اور 10 میں خطاب مسلمانوں سے ہے. اب یہ جو پہلا حصہ اہل کتاب والا ہے, اس کے بھی پھر سورۃ البقرہ ہی کی طرح, جیسے وہاں پہلے حصے کے 3 جز تھے, یہاں بھی 3 جز ہیں. 32 آیات جو شروع کی ہیں وہ تمہیدی نوعیت کی ہیں. پھر اس کے بعد 31 آیات میں براہ راست عیسائیوں سے خطاب ہے اور ان کے غلط عقائد کی نفی ہے. اور اس کے بعد 38 آیات تحویلی نوعیت کی ہیں, جس میں اہل کتاب کو اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے, اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ جو اس کا پہلا حصہ ہے سورہ آل عمران کا, یہ نازل ہوا سن 9 ہجری میں, جبکہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے. وہ عیسائی تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے عقیدے صحیح ہیں. اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی اور اس نجران کے وفد کو لاجواب کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, حروف مقطعات, ان کا ترجمہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی زندہ ہے, زندہ جاوید ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, خود سے زندہ ہے. القیوم اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب حق کے ساتھ ایک مقصد کے تحت, مصدق لما بین یدی, وہ کتاب کی جو پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل, اسی نے تورات بھی نازل کی تھی اور انجیل بھی. من قبل خدا للناس, وہ پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی, اب نہیں ہے, اب ان میں تحریف ہو چکی ہے, ان کا اصل متن بھی اب موجود نہیں, اب تو ترجمہ ہی ہے. پہلے وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی. وانزل الفرقان, اور اب اللہ نے فرقان قرآن نازل کر دیا, وہ کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, بے شک وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا, ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا. عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے اللہ وہ معبود ہے, خود سے زندہ ہے, دوسروں کو زندہ رکھے ہوئے, تم نے معبود بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور خود مانتے ہو کہ انہیں یہودیوں نے صلیب پہ لٹکا دیا, بعد میں وہ زندہ ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے. ہمارا عقیدہ ہے کہ صلیب پہ لٹکے ہی نہیں, اللہ نے اس سے پہلے اٹھا لیا, تم کہتے ہو کہ ان کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا, تو کہاں اللہ اور کہاں وہ عیسیٰ جو تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق صلیب پہ لٹکا دیے گئے؟ اللہ تو زندہ جاوید ہے, ہمیشہ زندہ, ہمیشہ زندہ رہے گا, دوسروں کو زندہ رکھے ہوئے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات مبارکہ ہے کہ کوئی بھی چیز خاص زمین میں ہو یا آسمان میں ہو اس سے پوشیدہ نہیں ہے, اسے ہر چیز کا علم ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت گری کرتا ہے ماں کے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے. کیا کسی نے اپنی ناک اپنی مرضی سے بنوائی ہے؟ کیا اس کی آنکھیں اس کی مرضی سے بنی؟ ساری صورت گری کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. کسی کی صورت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. وہ مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ جو اصل مصور ہے, جو اللہ ہے, اس کا. صورت گری اللہ نے کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی صورت گری کس نے کی ہے کہ خود انہوں نے کی تھی؟ ان کی بھی اللہ نے کی تھی. وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے. لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں, عبد ہیں, اللہ کے بندے ہیں. العزیز الحکیم, وہ اللہ زبردست ہے, کمال حکمت والا. اب ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے فہم قرآن کے حوالے سے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات, وہی ہے اللہ جس نے کہ اے نبی آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیتیں ہیں جو بڑی واضح ہیں, سمجھ میں آ جاتی ہیں, دو دو چار کی طرح بالکل واضح ہیں. ہن ام الکتاب, وہی ہیں اصل کتاب, وہی ہیں کتاب کی بنیاد, اور جو جن کا تعلق ہے ڈوز اور ڈونٹ سے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ باتیں بالکل دو دو تار کی طرح واضح ہیں. واخر متشابہات, اور کچھ آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں. متشابہ ہیں ہماری عقل کی عاجزی کی وجہ سے, ورنہ متشابہ نہیں, ہماری عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے, لیکن ہمیں وہ آیتیں بتانی ضروری تھی. اللہ نے بتایا کہ جہنم میں کھال جلے گی پھر دوبارہ پیدا ہو جائے گی, پھر جلے گی پھر پیدا ہو جائے گی, ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے. یہاں تو کھال جلتی ہے تو بھی جلی رہتی ہے. جہنم میں ایک درخت نکلے گا گنزکوم کا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آگ میں سے درخت نکلے, کیسے نکلے, آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا بھی چہرہ ہے, اللہ کی بھی ہاتھ ہے, اللہ کی بھی پنڈلی ہے, ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے, تصور کریں گے شرک ہو جائے گا. لیکن اللہ خود کہتا ہے اللہ کل شیء خالق الا وجہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. تو کچھ آیات متشابہات ہیں جن کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ, تو وہ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں, ابتغاء الفتنہ, تاکہ ان کے ذریعے سے کوئی فتنہ اٹھائیں, ان کے ذریعے سے کوئی نئی بات لائیں اور لوگوں کے اندر انتشار پیدا کریں. یہ جتنے بھی ہوتے ہیں فتنہ پرور, ان کا وار کیا ہوتا ہے؟ ان کا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بات آج ہم نے سمجھی ہے، اس سے پہلے یہ بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی. پرویز صاحب کی تفسیر آپ دیکھیے، جتنے اسلاف تھے ان کو پتہ نہیں چلا. اصل تو شاید کا مفہوم یہ جو میں نے سمجھا. غامدی صاحب، وراثت کے احکامات آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئے، میں نے سمجھے. اس طریقے پر وہ ایسا وار کرتے ہیں کہ اسلاف سے بدزن کر دیا کہ اسلاف تو ایسے ہی تھے، پتہ نہیں. اصل تو یہ ہمارے ممدو اور حضرت یہ ہیں. اس کے بعد پھر جب وہ اسلاف سے بدزن کر دیا، اب آپ جو مرضی پھر وہ بات کہتے رہے، آدمی ان کو باندھتا چلا جاتا ہے. پہلے پتنگ کو کی ڈور کاٹ دیا، پتنگ بغیر ڈور کے ہے اور ہوا میں لہرا رہی ہے، پھر جہاں مرضی ہوا پتنگ کو لے جائے. جہاز کا لنگر کاٹ دیا، اب جہاز پانی میں ڈوڑا، جہاں مرضی لے جائیے. ہونا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہمیں توفیق یہ دے، ہم یہ طے کر لیں کہ عقائد کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے اسلاف کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، تابعین کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا، اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. باقی سائنسی نقطوں کے اعتبار سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نئی نئی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اسلاف کے ساتھ جڑنا، اسی میں ہماری حفاظت ہے. اقبال کا شعر ہے، ذی اجتہاد آل مانے کم نظر، اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر. یہ جو نئے نئے کم نظر عالم ہیں، ان کے اجتہاد کے مقابلے میں جو ہمارے سلف صالحین ہیں، ان کی پیروی کرنا زیادہ محفوظ رستہ ہے. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ ایسی آیتوں کو غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں، تختہ مشق بناتے ہیں کہ جو متشابہ ہیں، تاکہ کوئی فتنہ اٹھائیں. وابتغاء تاویلہ، اور ان کی کوئی نہ کوئی تعویل، ان کی کوئی نہ کوئی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور ان کی اصل تعویل، ان کے اصل مفہوم کو کوئی نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم کے اندر پختہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہی، ہم پورے کے پورے قرآن پر ایمان لائے. چاہے قرآن کا کوئی حصہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقلیں ناقص ہیں، لیکن قرآن مجید کی ہر چیز وہ حق ہے. آمنا بہی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ پورے کا پورا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو عقل مند ہیں. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. بڑی پیاری دعا سکھا دی. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، وہی گمراہ ہوتے ہیں، وہی متشابہ آیات ان کو غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں. اے اللہ، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ مت پیدا کیجو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، بے شک تو ہی داتا ہے. داتا کا لفظ کسی انسان کے لیے استعمال کرنا شرک ہے. علی عثمان ہجویری رحمت اللہ علیہ ضرور کہیے، داتا گنج بخش مت کہیے. داتا صرف اللہ ہے، گنج بخش، خزانے بخشنے والا صرف اللہ ہے. لیکن یہ کہ غیر شعوری طور پر شرک وہ ہمارے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. ان نہ کانت الوہاب، بے شک اللہ تو ہی داتا ہے، تو ہی دینے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک اللہ تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. جس وقت نجران کا وفد آ رہا تھا اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے، ان میں دو سردار تھے، آپس میں بھائی تھے. ان میں سے ایک سردار کا خچر، اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ گرنے لگا. تو جو اس کا دوسرا بھائی تھا، اس نے بدعا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی وجہ سے ہمیں سفر کرنا پڑا ہے، اور یہ ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں. تو جو وہ شخص کے جس کے خچر نے ٹھوکر کھائی تھی اس نے کہا تھا خبردار محمد سچے نبی ہیں، لہذا ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، سچے نبی ہیں. کہا کہ پھر ہم کیوں ان سے بحث کرنے جا رہے ہیں، ہم کیوں ان پر ایمان نہیں لاتے؟ کہنے لگے کہ اگر ہم ان پر ایمان لائیں تو یہ جو ہمیں اتنے نذرانے اور بادشاہ کی طرف سے ہمیں جو مناسب ملے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جان بوجھ کر حق کو قبول نہیں کرتے تھے. بہرحال ان میں سے ایک بھائی جس نے پہلے وہ بدعا دی تھی اللہ کے رسول کو، اس نے توبہ کی، بعد میں وہ ایمان دلایا. فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن مالوں کی وجہ سے آج وہ حق کو قبول نہیں کر رہے، حق کو جھٹلا رہے ہیں، یہ مال ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، نہ مال نہ اولادیں. بولائکہم مقود النار، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے. کتاب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ دستور تھا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، یہ پہلے گزری ہیں. کذبوا بآیاتنا، ان سب نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبهم، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم، اے نبی کہیے ان کافروں سے جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت، تم بھی انقریب مغلوب ہوگے اور تم بھی جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیتن فی فئتین التقتا، تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو ابھی آپس میں ٹکرا گئی تھی، اشارہ ہے بدر کے مارکے کی طرف. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تھی جو کہ لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں، واخرا کافرتن، دوسری کافر تھی، اور تقاتل فی سبیل الطاغوت، الفاظ محذوف ہیں، وہ لڑ رہی تھی طاغوت کی راہ میں. یرونہم مثلہم رائی العین، اور وہ انہیں اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. اب یہ بڑا مشکل حصہ ہے قرآن مجید کا کہ کون کس کو دگنا دیکھ رہا تھا، لہذا ایک یہ ہے کہ مسلمان کافروں کو دگنا دیکھ رہے تھے، کافر مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے، مسلمان اپنے آپ کو اپنی تعداد سے دگنا پا رہے تھے، کافر اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے. اس حوالے سے ترجموں کے اندر خاصا اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ تعداد کے اعتبار سے کفار وہ زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب اور تعداد کی قلت کے باوجود مدد کی، کس کی؟ اس جماعت کی جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی. ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، بے شک اس میں ایک عبرت ہے، ایک سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں، جو واقعی عبرت والی نگاہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، بیویوں میں سے، بیٹوں میں سے، سونے اور چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانوں میں سے، والخیل المسومہ، اور خاص قسم کے گھوڑے، خاص قسم کی سواریاں، آج کے اصطلاح میں آپ کہیں گے خاص قسم کی گاڑیاں، والانعام اور مویشیوں میں سے، والحرث اور کھیتیوں میں سے. شدید محبت ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اللہ نے ایک امتحان رکھا ہے، اور یہ دنیا کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے بڑی محبوب ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کے طلبگار بنتے ہیں اور یا یہ ہے کہ آخرت کے طلبگار بنتے ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہیں، عارضی زندگی کا ساز و سامان ہے بس. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں وہ نعمتیں جو ان سے زیادہ بہتر ہیں. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ہیں وہ باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا کی نعمتیں عارضی بھی ہیں کمتر بھی ہیں، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں بہتر بھی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، دائمی طور پر رہیں گے. وہ ازواج و مطہرہ، اور وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کون سے بندے؟ وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، فغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. الصابرین، یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو صبر کرنے والے، گناہ سے بچنا بغیر صبر کے ممکن نہیں، نیکی کرنا بغیر صبر کے ممکن نہیں، اور حق کی راہ میں ڈٹے رہنا بغیر صبر کے ممکن نہیں، یہ اللہ کے بندے صبر کرنے والے ہیں. بس صادقین، اور سچے ہیں. سچے کون ہیں؟ ان کی تعریف ہم نے کل پڑھی سورہ بقرہ کی آیت 177 میں، نیک انسان، سچا انسان، متقی انسان کون ہے؟ بل قانتین، اللہ کے فرما بردار ہیں، جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، نہیں، بلکہ سمعنا واطعنا، سنتے اور مان لیتے ہیں فوراً. والمنفقین، مال خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تہجد، اس کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ فجر خود و خود ہی دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے. ایک ایسا وقت جبکہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا پوری کروں، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح سے پکار رہا ہو اور ہم اس وقت سو رہے ہیں، کتنی بڑی محرومی ہے. فرمایا بل مستغفرین بالاسحار، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، جلالی انداز ہے، اللہ نے خود گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بل ملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جتنے بھی صاحبان علم ہیں سب نے گواہی دی. اور اللہ کی خاص شان کیا ہے؟ قائماً بالقسط، اللہ تعالیٰ عدل کا قائم کرنے والا ہے. ہر مذہب کا اور ہر دین کا ایک کیچ ورڈ ہوتا ہے. اسلام کا کیچ ورڈ کیا ہے؟ اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ عدل کا قیام، یہ اسلام کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ عدل کا قائم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے تین نام اسی شان کو ظاہر کرتے ہیں، العادل، المقسط، العدل. تین مرتبہ قرآن میں آتا ہے واللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا. سورہ حدید آیت 25 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہیں. ایک ہمارا تصور اسلام ہے کہ ہم نمازوں پر، روزوں پر، حج پر، عمرے پر ہی مطمئن ہیں. سب سے زیادہ اگر کسی آج ملک میں ظلم ہے تو وہ پاکستان ہے. کوئی قانون کی یہاں پر پاسداری نہیں، لوٹ مار کرنے والے وزیر بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے عدالت کے احکامات کا مذاق یہاں اڑتا ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں. اسلام وہ کسی اور چیز کو پسند کرتا ہے اور ہم کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں، اس کا ہمیں شعور ہی نہیں. فرمایا اللہ عدل کا قائم کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. العزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. پھر ایک اور حمایت آ رہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہی زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، انفرادی بھی اجتماعی بھی. تمہارے عقائد کیا ہوں، عبادات کس طرح سے بجا لاؤ، رسومات کیسے اپنی انجام دو، یہ انفرادی معاملات ہیں، اسلام ان کے بارے میں پوری ہدایت دیتا ہے. لیکن اجتماعی طور پر تمہارا سیاسی نظام کیا ہو، تمہارے معیشت کے اصول کیا ہو، تمہارا سماجی معاشرتی نظام کیا ہو، ان سب کے بارے میں ہدایت صرف اسلام دیتا ہے. ایک زمانے میں یہودیت بھی دین تھی اور پورے کے پورے انفرادی اجتماعی معاملات کے بارے میں اس میں بھی گائیڈنس تھی، لیکن اس میں تحریف ہو گئی. اب یہودیت وہ دین نہیں ہے، ایک محض ریلیجن ہے، محدود بانے میں مذہب ہے. عیسائیت کا بھی یہ معاملہ ہے، اور باقی ہندو مت ہو اور بہت سارے ایسے مذاہب، بدھ مت ہو، ان کا تو کوئی الہامی معاملہ بھی ثابت نہیں ہے. پتہ نہیں الہامی مذاہب ہیں بھی ہے کہ نہیں. صرف اسلام ہے اللہ کے نزدیک جو مکمل دین ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا. بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد کی وجہ سے، کہ اگر ہم نے اسلام کو دین کے طور پر مان لیا تو پھر ہمارے پاس کون آئے گا فیصلے کرانے کے لیے، ہم سے کون آ کے مسئلے پوچھے گا اور ہماری کون خدمت کرے گا. تو اپنی گدیوں کے لیے، اپنی مذہبی چودراہٹ کے لیے، اپنی جھوٹی عدالتیں قائم کرنے کے لیے جان بوجھ کے انہوں نے اختلاف پیدا کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ سے پھر بھی جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا ہے اللہ کے لیے. ومن اتبان، اور اس نے بھی جو میری اتباع کرنے والا، میری اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی اپنا چہرہ اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دے. یہ ہے اتباع کا اصل میدان. ہم نے اتباع رسول کا معاملہ بھی بڑا محدود کر دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو اتباع ہوتی ہے، کھانا اس طرح کھانا ہے، سونا اس طرح سے ہے، مسجد میں اس طرح سے داخل ہونا ہے، لیکن بڑے بڑے معاملات میں اللہ کے رسول کی اتباع نہیں ہے. وہاں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا ہوا نہیں ہے. بقول اسلائی صاحب کے، کماتے حرام سے کھاتے سنت طریقے سے. تو یہ جو افراد و تفریط ہے، یہ بہت بڑی افراد و تفریط ہے. باطل کے اس نظام کے اوپر راضی ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ حج اور عمرے اساتذہ جاری ہیں. باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. فرمایا جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کے ہر حکم کے سامنے سب جھکا دے گا. تو میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے احکامات کے سامنے، اور اس نے بھی جو میری اتباع کرنے والا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے نبی کہیے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور جو ان پڑھ ہیں، امیین ہیں، جن کے پاس کتاب نہیں ہے، مشرکین مکہ، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اللہ کا کہنا مانتے ہو؟ کیا تم بھی اپنا چہرہ اللہ کے احکامات کے سامنے جھکاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو اگر وہ ایسا کریں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے، ان سے منوانا نہیں ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے کون بندہ کیا کر رہا ہے. نیکوکاروں کے لیے خوشخبری، ہم جو قربانیاں دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہے، اللہ کے علم میں. اور نافرمانوں کے لیے دھمکی، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور جنہوں نے انبیاء اکرام کو ناحق شہید کیا، اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور جو قتل کرتے ہیں ان کو جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں. یہ ہمارا جرم بھی ہے. بالا کوٹ کے مقام پر شہید کر دیے گئے سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ، ان کی پوری تحریک ناکام کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اندر سے غداری ہوئی. فتویٰ دیا گیا باقاعدہ ان کے تمام قاضیوں کو قتل کرنے کا، اور ایک ہی رات میں ان کے 500 قاضی قتل کر دیے گئے. ناراضگی کیا تھی اس وقت کے سرحد کے علماء کو؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے، اور یہ چیز انہیں قبول نہیں تھی. تو ان قاضیوں کو جو سید صاحب نے مقرر کیے تھے صبح سرحد میں انہیں شہید کر دیا گیا سرحد میں اور افغانستان میں، وہ لوگ کہ جو قتل کرتے ہیں ان کو جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، تنزیہ انداز ہے، خوشخبری دیجئے ان کو، خوشخبری کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور کوئی ان کے لیے مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوگا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے صرف ایک حصہ دیا گیا تھا، پوری کتاب قرآن ہے جو ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے پہلے لوح محفوظ میں سے ایک حصہ وقتی جو ضروریات کو پوری کرے وہ دیا گیا تھا تورات کی شکل میں، وہ دیا گیا تھا انجیل کی شکل میں، پوری کی پوری کتاب نہیں ملی اس سے پہلے کسی بھی امت کو، مکمل کامل ہدایت پوری ملی ہے صرف کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو. اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک فریق رخ پھیر لیتا ہے، وہم مورزون، اور وہ اعراض کرتے ہیں، کیوں؟ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں اور ہم پر عذاب نہیں آئے گا مگر گنتی کے چند دن، وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور جو جھوٹ گڑا ہے اس نے ان کو ان کے دین میں دھوکے میں ڈال دیا، یہ جرم ہمارا بھی ہے، انگریز کی عدالت میں پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا فیصلہ ریوارڈ سے کرے یا شریعت کے مطابق کرے، تو ہمارے ہاں بڑے بڑے خان بڑے بڑے چودھری کہتے تھے کہ نہیں ہمیں فیصلہ رواج کا چاہیے، شریعت کا فیصلہ ہوگا تو وراثت تقسیم ہو جائے گی، شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے رواج کا فیصلہ چاہیے، آج بھی ہم شریعت نافذ کرنے کو تیار نہیں، سوات میں صوفی صاحب کی تحریک کا جرم کیا تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے ہاں شریعت نافذ کر دو مالاکنڈ کے پورے حصے میں، تو ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے خلاف آپریشن کیا، اس آپریشن کے بعد کیا ہوا وہ آپ سب کے علم ہی ہے، ہم نے مزید خود کش بمبار مزید تیار کر دیے، ہم نے مزید اپنے خلاف ایک لڑائی کا محاذ اور کھول لیا، آج تک کبھی بھی آپریشن سے کہیں پر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ہمارے ہاتھ رنگے گئے، تو فرمایا کہ سارے جرائم جو یہود کے ہمارے بھی ہیں شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کو تیار نہیں، فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، بس وہ کیسا وقت ہوگا جبکہ ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی، توحید کے موضوع پر بڑی عظیم آیتیں آ رہی ہیں، قل اللہم مالک الملک، اے نبی یوں کہیے اے اللہ اے کل بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تیرے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے، جس کو عزت دیتا ہے اس میں بھی خیر ہے اور جس کو ذلیل کر دیتا ہے اس کے شامت اعمال کی وجہ سے اس میں بھی خیر ہے، جس کو بادشاہت دیتا ہے اس میں بھی خیر ہے، جس سے بادشاہت چھینتا ہے اس میں بھی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو نج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، زندہ کرنا بھی تیرے اختیار میں، موت دینا بھی تیرے اختیار میں، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نہیں، امریکہ جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے اقتدار نہیں ملے گا، لہذا ہر بڑی پارٹی امریکہ کو خوش کرنے کے در پہ ہے. امریکی امداد نہیں آئے گی تو ہماری معیشت وہ بیٹھ جائے گی، لہذا امریکہ کی غلامی پھر بھی کرنی ہے، کرنی ہے، کرنی ہے، اس کو تو ناراض نہیں کر سکتے. راضی کا امریکہ ہے، اقتدار دینے والا امریکہ ہے، یہ ہمارا کردار ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، چاہیے کہ مومن کافروں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بنانا بہت بڑا جرم ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی بھی حرکت کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے کہ تم واقعی ان سے ڈرتے ہو، تمہیں جان کا خوف ہو، تو پھر مجبوری ہے، پھر اوپر اوپر سے دوستی کر سکتے ہو. لیکن پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، مت ڈرو کافروں سے، اللہ سے ڈرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بھی ہمارا جرم ہے. ہم نے طالبان کے مقابلے میں کس کو دوست بنایا؟ امریکہ کو. دانشوروں نے کہا کہ ہمیں خطرہ تھا امریکہ ہمیں تباہ کر دے گا، اس لیے دوست بنایا. اس کی صرف اجازت ہے کہ جان کا خطرہ ہو تو پھر ظاہری طور پر کسی کو دوست بنا لو. اس کی کہیں اجازت نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کسی کاروائی میں حصہ لو. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں جو حاشیہ لکھا ہے، ایک ہمارے دانشور فوت ہو گئے، اس حاشیے کا آدھا حصہ لکھتے رہے اپنے کالم میں کہ مولانا مودودی نے بھی یہ لکھا ہے کہ مجبوری ہو تو کافروں سے دوستی ہو سکتی ہے، لیکن جو اگلا پیراگراف ہے نیچے وہ نہیں لکھا. اس میں مولانا نے لکھا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے پھر کافروں سے دوستی تو ہو سکتی ہے، رخصت کی ایک راہ ہے. اس کی کبھی اجازت نہیں ہے کہ کافروں کا اتحادی بن کر مسلمانوں کے خلاف کسی مہم میں حصہ بنا جائے. تقی عثمانی صاحب اس کو ذرا اور انداز سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے یہاں پسٹل ڈگ دے اور آپ سے کوئی غلط بات کہے، یہ بات کہو، تو آپ اوپر اوپر سے غلط بات کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے یہاں پر پسٹل ڈگ کر کہے کہ فلاں مسلمان کو گولی مار دو، نہیں مارو گے میں تمہیں مار دوں گا، تو پھر اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے گولی مارنے کی. اب آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی کہ میں مسلمان کو نہیں مار سکتا، اس کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہ رخصت نہیں ہے. تو ہم نے امریکہ سے ڈر کر صرف طالبان کے مقابلے میں امریکہ سے دوستی نہیں کی، بلکہ ہم نے طالبان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، افغانیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے جرم کا احساس عطا فرمائے. جب تک اپنے جرائم کا اعتراف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی، ہم اسی طرح سے رسوا رہیں گے، مزید ہم پر تباہیاں آئیں گی. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اے نبی کہیے اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینے میں ہے، تمہارے جی میں ہے، او تبدو ہو یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محصرا، اس روز یعنی روز قیامت ہر جان پائے گی جو بھی اس نے عمل کیا بلائی میں سے اپنے سامنے حاضر، اس کی ساری نیکیاں اس کے سامنے موجود ہوں گی. وما عملت من سوء، اور جو غلط کام کیے ہیں، برائیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کو بھی اپنے سامنے پائے گی. تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، اور وہ چاہے گی کہ اس کے اور اس کے نام اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے، گھبرائے گی اپنے نام اعمال کو دیکھ کر وہ جان. اللہ تعالی ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، تو دیکھو اللہ تعالی تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، اس نے تمہیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے قیامت کے دن، لہذا نیکیاں کر کے اپنے آپ کو اس روز کی پریشانی سے بچاؤ. کیوں؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالی بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.